الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہے، اور ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر رہنے والا ہر ہر فرد اس کا معترف ہے، اس کو ماننے والا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے موت۔ جو بھی دنیا میں آیا اس کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ مرنے کے بعد جس طرح انسان کی زندگی میں اس کے مختلف احوال ہوا کرتے ہیں، یوں ہی مرنے کے بعد بھی انسان کے احوال مختلف ہوں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر کچھ لوگ بڑی عیش کے اندر، بڑی عشرت کے اندر، بڑی سہولیات کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، بڑے سکھ کے ساتھ اپنا ٹائم جو ہے اس کو پاس کر رہے ہوتے ہیں، یوں ہی کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو قبر میں ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، رحمت و رضوان ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو لذت ہے اور جو سرور ہے اس کو وہ اپنی قبر میں بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سلسلے کا موضوع یہ رکھا ہے، مرنے کے بعد کے معاملات۔ موضوع ہمارا آج کا یہی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی فکر ہوتی ہے اور اس بات کی ہم سب کو تگودو بھی ہوتی ہے کہ ہمارا جس طرح دنیا کے اندر معاملہ اچھا ہے، بلکہ دنیا کی عمومی طور پہ فکر ہوتی ہے کہ دنیا میں میرا گھر اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرے پاس دولت اچھی ہو، میرے پاس فیسلٹیز کی کمی نہ ہو، یعنی ہر اعتبار سے میں سکھ سے رہوں۔ تو جس طرح دنیا کے اندر سکھ سے رہنے کی تگودو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، یوں ہی دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم سب کو تیاری بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ ہمارا قبر میں بھی حشر اچھا ہو۔ وہ خوش نصیب جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ تو ہمیں اس بات کی بھی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ کچھ ذکر کریں گے عالم برزخ کا، اور پھر ذکر کریں گے روزے محشر کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، اور اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابیاں اور اچھائیاں نصیب فرمائے۔ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، حافظ اشفاق اتاری مدنی حافظ اللہ تعالی انشاءاللہ یہ نعت رسول مقبول بھی سنائیں گے، تلاوت بھی سنائیں گے، اور مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ سلسلے کے اندر شامل ہوں گے۔ اللہ کریم کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں اول تاخیر شامل رہیے، انشاءاللہ آپ کو اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب، تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں. ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں وہ اٹھائے جائیں گے. مفسرین کرام نے آیت نمبر 100 سورۃ المومنون جس کی ہم نے تلاوت کی، اس میں جو لفظ برزخ آیا ہے اس کے متعلق لکھا کہ یہ وہ پیریڈ ہے، یہ وہ عرصہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے اور قیامت کے دن اٹھنے سے پہلے تک کا جو یہ وقت ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک معنی آڑ ہے، پردہ ہے. اس کے متعلق انشاءاللہ آج ہمارے سلسلے میں مدنی پھول بھی دیے جائیں گے
انشاءاللہ عزوجل، کلام بھی سننا ہے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد.
صلی علی نبی، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تیری شان کے شاہ یا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شاہ، کہ تیری شان کے شاہ یا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی کرم. میں ہوں بے قط تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بے قط آقا، میں ہوں بے قط تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، میں ہوں بیمار آقا، میں ہوں بیمار آقا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم کوئی فاروق سے پوچھے کسے آتا ہے کوئی فاروق سے پوچھے کسے آتا ہے پوچھے کوئی فاروق سے پوچھے کسے دنیا کو نظر سے تو پالا کرنا دل کی دنیا کو نظر سے تو پالا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم چاند کی طرح چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم تیرا حل پائے اصحاب میں بیٹھا کرنا وہ تیرا حل پائے اصحاب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہ کہنے والے اسے کہہ گئے تھے خدا کا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم اے میرے آقا کرنا اب تو میرا بھی ہے تقاضا کرنا
اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے ہی پیارے انداز میں ماشاءاللہ ہمارے اشفاق مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ نے کلام پڑھا ہے اللہ کریم ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر باغ کی حاضری اور جن پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں نظر رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ان میں شمار فرمائے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اللہ کریم ہم سب کو حضور کی نگاہ میں رکھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اللہ ہم سب کو جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرمائے آج کا ہمارا موضوع ہے یہ سیریس موضوع بھی ہے اور اپنی ذات کا انالیسس اپنی ذات کا تجزیہ اور اپنی آخرت کی سوچ کے حوالے سے بھی آج مدنی پھول بیان ہوں گے اللہ کرے ہم سب دل کے کانوں سے سننے والے اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں جی راشد بھائی
بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سلسلے کا موضوع کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے اور اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے انشاءاللہ اس کا مختصر بیان ہوگا علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے پانچ عالم ہیں پانچ جہان ہیں ایک عالم ارواح ہے جس میں روحیں ہوتی ہیں عالم ارواح سے انسان عالم دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے پھر عالم دنیا سے مرنے کے بعد عالم برزخ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور جب نفخہ پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، تو اب عالم برزخ سے عالم حشر کی طرف وہ منتقل ہوگا. پھر اعمال کا حساب لینے کے بعد ایمان اور کفر کو معیار بناتے ہوئے عالم آخرت ہوگا، جسے جنت اور دوزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے. عالم برزخ آپ دیکھیں تو ان پانچ عالموں میں بیچ کا عالم ہے.
جی،
اس سے پہلے بھی دو جہان ہیں، اس کے بعد بھی دو جہان ہیں، دو دو عالم ہیں. تو اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیچ کی چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اشفاق بھائی نے شروع میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس سے میں ابتدا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کا بیان فرمایا، سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے. اس آیت مبارکہ کے تحت یہ جو برزخ کا لفظ آیا، جس کا لفظی معنی آڑ ہے، پردہ ہے، دو چیزوں کے درمیان کوئی چیز جو تیسری حائل ہوتی ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے. تو اب اس برزخ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس سے مراد یہی عالم لیا ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ موت کے بعد اور حشر میں اٹھائے جانے سے پہلے کا جو عرصہ ہے، اس عرصے کو برزخ کہا جاتا ہے. اور یہ برزخ کیا ہے؟ تفسیر طبری میں ہے، البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے درمیان کے پیریڈ کو، وقت کو برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے.
جی
سلمان بھائی، اب مرنے کے بعد انسان برزخ میں جائے گا، برزخ کے بعد حشر، پھر عالم آخرت ہوگا، تو اس سارے فلسفے کا جو مدار ہے وہ ہے موت کی حقیقت کو جاننے پر.
صحیح،
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان حرکت کرتا ہوا بالکل تندرست ہوتا ہے، جب موت کا شکار ہوتا ہے تو اس کا جسم بالکل بے حصو بے حرکت ہو جاتا ہے.
جی،
اور اس کو ہم زمین کے سپرد کر دیتے ہیں. تو اب دوبارہ اس کا اٹھنا یا ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف جانا، یہ اس بات پر موقوف ہے کہ انسان کی حقیقت باقی رہے. انسان کی حقیقت باقی ہوگی تو وہ ایک جہان سے، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہوگی. موت کی تعریف کیا ہے؟ موت عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان مٹ جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں موت کی تعریف بیان کی ہے کہ موت ہے کیا.
صحیح،
بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے. انشاءاللہ موت کی تعریف ہم سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو آگے کی باتوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا.
جی،
کوئی وسوسہ یا کوئی سوال ذہن میں پیدا نہیں ہوگا.
جی،
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے کہ الموت لیس بآدم محض ولا فناء صرف.
جی،
موت بالکل مٹ جانے یا فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کیا ہے؟ فرماتے ہیں انما انقطاع تعلق الروح بالبدن. موت کیا ہے؟ انسان کی روح کے اس کے جسم سے جدا ہو جانے، انسان کی روح اور اس کے بدن کے تعلق کے منقطع ختم ہو جانے کا نام موت ہے. وہ مفارقت و حیلولت بینہما، اور انسان کی روح اور انسان کے جسم کے درمیان یہ ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک رکاوٹ ہے جو بیچ میں آ جاتی ہے. وہ تبدل حالن، اور یہ ایک حالت کا دوسری حالت سے کی طرف تبدیل ہونا ہے. وہ انتقال من دار الى دار، اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جانا ہے.
صحیح،
تو موت جو ہے، موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم سے اس کی روح جدا ہو جائے.
صحیح،
کیونکہ انسان جو ہے بنیادی طور پر دو چیزوں سے مرکب ہے، روح اور جسم.
صحیح،
روح کو جان بھی کہا جاتا ہے. اب جان روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز ہے.
جی،
اعلیٰ حضرت کی میں ایک عبارت پڑھوں گا، بڑی لطیف عبارت ہے. اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ روح کیا ہے. فرمایا جان کا جاننا، کیونکہ روح کو جان کہا جاتا ہے اردو میں، جان کا جاننا، روح کی حقیقت کو پہچاننا، جان کا جاننا ہر ایک کی جان نہیں.
اللہ اکبر.
روح کی حقیقت کو پہچانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. جان کا جاننا ہر ایک کی جان نہیں، مگر انجان سا انجان جان کا جانا جسم سے نکلنا ضرور جانتا ہے.
اللہ،
انسان کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے. اب یہ پرواز کر کے کس دنیا میں جاتی ہے، کس جہان میں جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے عالم برزخ.
ٹھیک، ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز میں عالم برزخ کے حوالے سے مدنی پھول لیے ہیں راشد بھائی نے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہماری قبر و آخرت بھی اچھی کرے. جی مہروز بھائی،
جیسے کہ راشد بھائی نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ برزخ ہے کیا، مرنے کے بعد سے لے کے ما بین الموت والبعث، کہ جب تک ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے، اسے برزخ کہا گیا. اور اب یہ برزخ، کیونکہ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، مسلمان ہیں ہم اور مسلمانوں کا نظریہ پیش کر رہے ہیں، تو عمومی طور پہ قبر کے جو حالات ہوتے ہیں اسے برزخ کہا جاتا ہے. لیکن مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے تک، محشر تک کا جو عرصہ، اسے برزخ کہا گیا. اب چاہے کوئی شخص قبر میں مدفون ہو مرنے کے بعد یا نہ ہو، ایون یہ کہ اگر کسی کو درندے کھا گئے جی. کوئی پانی میں غرق ہو گیا جی. تو جہاں پہ جو ہے مرنے کے بعد جب روح اور بدن کا تعلق ختم ہوا تو اب جو دور ہے اب جو عرصہ ہے وہ عالم برزخ ہے, چاہے یہ کسی درندے کے پیٹ میں ہو
جی.
چاہے مٹی میں ہو
جی.
چاہے سمندر کی تہ میں ہو کہیں جی. پر بھی ہو یہ عالم برزخ ہے, اور جو مرنے والا ہے اب اس پہ جو معاملات ہوں گے وہ برزخ کے معاملات کہلائیں گے. برزخ کو برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک آڑ ہے, برزخ کے معنی ایک آڑ
پردہ
ایک پردہ ہے. تو اب یہ پردہ پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے معاملات ظاہر نہیں ہو پاتے, اس لیے اسے برزخ کہا گیا. دوسری وجہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں یہ ایک پردہ ہے, ایک دور ہے, اس لیے بھی اسے برزخ کہا گیا. اچھا راشد بھائی نے جو بات کی تھی کہ پانچ ادوار ہیں, یہاں پہ ایک بڑا پیارا نقطہ یہ ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ موت نام فنا کا نہیں ہے, موت نام ختم ہو جانے کا نہیں ہے, بلکہ موت نام ہے روح کا بدن سے جدا ہو جانے کا. اور انسان اپنی تکمیل کے مراحل سے بلکہ ابتدائے افرنیشن سے انسان ایک سرکل میں گھوم رہا ہے, ایک دنیا سے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جا رہا ہے. تو جب ہم اس عالم سے جدا ہوتے ہیں موت کے تناظر میں تو حقیقتاً ہم فنا نہیں ہوتے, بلکہ ہماری روح اور جسم جدا ہوتے ہیں اور ہم ایک اور تیسرے عالم کی طرف منتقل ہوتے ہیں جو عالم برزخ ہے. تو یہاں پہ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو کانسیپٹ یا غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو شخص مر گیا اب وہ بالکل ہی ختم ہو گیا, نہ سن سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے, اس کے آواز بھی ختم ہو گئے, تو یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. بلکہ جو شخص مر گیا جس کی روح جسم سے جدا ہو گئی اب بھی وہ دیکھ بھی سکتا ہے, سن بھی سکتا ہے, اور انشاءاللہ اس پہ ہم احادیث بھی پیش کریں گے. اور پھر کیونکہ سلسلے کا عنوان ہے مرنے کے بعد, تو عالم برزخ.
اچھا مرنے کے بعد سن بھی لے گا؟
بالکل سنے گا.
کیسے سن سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کیسے بندہ سنے.
احادیث کریمہ میں تو آیا کہ جب مردے کو تدفین کے بعد مرنے کے بعد لوگ جدا ہوتے ہیں چلتے ہیں تو مردہ جو ہے وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. اور پھر علماء
حدیث شریف میں بخاری شریف کی روایت ہے ان العبد اذا ودی فی قبره, بندے کو جب اس کی قبر میں اتار دیا جاتا ہے وتولى عنه اصحابہ, اس کے دوست و احباب اسے دفنا کر جب لوٹتے ہیں وانه لیسمع قرآن علیہم, وہ لوگوں کے جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے.
اللہ
سلمان بھائی آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ یہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی سنتا ہے سمجھتا ہے, تو زندگی میں بھی دیکھیں انسان کے جسم پر جو بھی حالت گزرتی ہے تو اگرچہ اس کا ظاہری اثر جسم پر ہوتا ہے لیکن احساس کرنے والی روح ہوتی ہے. اگر کوئی ہم چیز کھا رہے ہیں تو ہم اپنے جسم سے کھا رہے ہیں لیکن اس کی مٹھاس, اس کا ٹھنڈا ہونا گرم ہونا یہ احساس روح کرتی ہے. تو چونکہ مرنے کے بعد روح فنا نہیں ہوتی, حدیث پاک میں انما خلقتم للابد والبقاء, تم ہمیشہ رہنے کے لیے باقی رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو, بس معاملہ یہ ہے کہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف جانا ہوتا ہے. تو جس طرح انسان کی زندگی میں ان چیزوں کا احساس روح کرتی ہے, سننے کا کام اگرچہ بظاہر کان کر رہا ہے لیکن جو سماعت کا احساس ہے وہ روح کرتی ہے, تو مرنے کے بعد بھی چونکہ روح باقی ہوتی ہے اس لیے یہ تمام احساسات باقی ہوتے ہیں.
سبحان اللہ.
صرف مسلمان کی روح مسلمان مردہ سنتا ہو ایسا نہیں ہے, مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے وہ بھی اس کی بھی سننے کی طاقت جو ہے وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ جیسا یہ حدیث پاک ہے, اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان کا فیصلہ فرما دیا تھا غزوہ بدر کے بعد. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو بڑے بڑے سردار تھے جو اسلام کے دشمن تھے انہیں سب کو اکٹھا کر کے ان کے مردہ جسموں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں خطاب فرمایا ان سے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے, یعنی انہیں شعور بھی ہے ادراک بھی ہے. اور یہ جو قبر و حشر کا معاملہ ہے یہ ایسا نہیں ہے, اگر بالکل جو شخص دنیا سے چلا گیا اس کا معاملہ ختم ہو جائے بالکل, تو پھر یہ جزا و سزا, پھر جو دنیا کے اندر اس نے اعمال کیے تھے اس پر اسے سزا ہوگی جزا ہوگی, یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا.
اور یہ بالکل
جی یہ حسن اسلام سے ہے, اور یہ بالکل ایسے ہوگا کہ ایک شخص مثال کے طور پر کوئی دیوار ہے, کوئی درخت ہے, اسے مارنا پیٹنا شروع کر دے کوئی, اس کو جو ہے وہ آگ لگا دے, اس کو سزا دے, وہ شعور ہی نہیں رکھتا اسے کسی چیز کا, مطلب دیوار کو پیٹنا شروع کر دیں کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کو سزا
ٹوٹے گی اور کیا ہوگا,
اس پر انعامات کرنا یہ بالکل فضول ہوگا. اور کوئی بھی شخص اس کو جو ہے وہ عقل اور شعور والا کام نہیں شمار کرے گا. تو بالکل جب دنیا سے کوئی شخص چلا جاتا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, تو اب اس کے جو دنیاوی اعمال تھے اس کے اعتبار سے اس کی کیفیت اور اس کی کنڈیشن ہوتی ہے جس طرح وہ دنیا میں زندگی گزار کر گیا تھا. اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تھی تو آئندہ کی جو زندگی ہے وہ بے حد اس کے لیے آسائشوں والی ہے, اور اگر نافرمانیوں میں گزاری تھی تو اب اس کا معاملہ اور ہے. اچھا, یہ جو جسم سے روح کا تعلق جو ہے وہ جدا ہو جانا, یہ بھی ہماری اگر ہم دنیاوی اعتبار سے غور کریں تو بہت ساری مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں دو چیزیں ایک تھی جدا ہوئی لیکن ان کا آپس میں تعلق گہرا موجود ہے. سب سنابل شریف کے اندر موجود ہے کہ یہ جو پان ہوتا ہے نا, جو کھاتے ہیں پان کا پتا, ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا اپنی بیل سے اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ پان کو توڑ کر دنیا کے کسی خطے میں لے جائیں, اگر اس کی جو بیل ہے اسے جڑ سے کاٹ دیا جائے, بالکل ختم کر دیا جائے, تو یہ پتا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوگا وہ خشک ہو جائے گا.
اللہ اکبر,
اس کا تعلق اتنا قوی رہتا ہے. پھر ہم اگر دنیاوی اعتبار سے دیگر جو ہے جی اور اس طرح کی چیزیں ہیں, ریموٹ کنٹرول ہے, آدمی جو ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی ظاہری تار ہے نہ اور کچھ ہے لیکن اس کا تعلق ہے ادھر سامنے, اب وہ مطلب دور ہوتا جا رہا ہے ادھر اس سے مطلب اپنے ہاتھ سے حرکت دے رہا ہے اور سامنے تبدیلی واقع ہو رہی ہے, ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں
جیسے ان دونوں میں ریز ہیں,
جی
ریز ہے نا,
نظر نہ آنے والا تعلق
ہے یا ریموٹ کو ڈیوائس سے جو ہے کنٹرول ہو رہا ہے وہ ریز ہیں.
اور پھر سمجھنا کوئی مشکل
ہے, سمجھنا,
سلمان بھائی یہاں بیٹھے ہیں, یہ یہاں ہے کسی کے ساتھ مطلب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, کوئی ان سے بات چیت ہم میں سے ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا بغیر کال کیے, لیکن ایک ہستی ہے جو ان سے ہر وقت رابطے میں رہتی ہے, وہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہوتے ہیں, وہ جو چاہے انہیں کہہ سکتے ہیں, جو چاہے ان سے کروا سکتے ہیں, یہ سنتے بھی ہیں حالانکہ کوئی تار وار یا نظر نہیں آتی, سب وائر لیس ہے.
اور اشفاق لیکن تعلق جو ہے, تعلق بنانے والی ذات کون؟
اللہ
رب العزت.
بالکل,
اب اس نے جس طریقے سے چاہا تعلق بنا دیا, وہ جیسے چاہے قائم رکھے اور جیسے چاہے توڑ دے.
جب انسان نے بنا دیا اللہ کے دماغ سے, انسان نے یہاں بیٹھ کے امریکہ میں آپ کال کر سکتے ہیں.
اور سننے والی بات تو یہ سلمان بھائی کہ صرف مردے سنتے نہیں ہیں, بات بھی کرتے ہیں, ان کی آواز اللہ جنہیں توفیق دے وہ سنتے بھی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ ہے,
کیا
بڑا مشہور, کہ ایک نوجوان تھا جو خوف خدا کی وجہ سے جس کی روح پرواز کر گئی اور اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد اس کے والد نے, اس کے گھر والوں نے اس کی تدفین کر دی. صبح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, آپ تشریف لائے تعزیت کے لیے, اس کے والد سے تعزیت فرمائی آپ نے, اور آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاتے تو میں بھی شرکت کرتا. تو اس کے والد نے عذر پیش کیا کہ امیر المؤمنین ہم نے چاہا کہ آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں, آپ آزمائش میں نہ آئے, اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ چلو اب ہمیں اس کی قبر پہ لے چلو. آپ اس نوجوان کی قبر پہ گئے, اس کو وجہ پتہ چل گئی تھی کہ اس کا جو انتقال ہوا ہے وہ خوف خدا عز و جل سے ہوا ہے. تو آپ جب اس کی قبر پہ گئے, آپ نے اس نوجوان کو مخاطب کیا, اب یہ ہے کون؟ امیر المؤمنین غیظ المنافقین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیا کرتا ہے. تو انہوں نے اس قبر والے نوجوان سے کہا, اے نوجوان ہم نے قرآن میں پڑھا ہے ولی من خوف مقام ربہ جنتان, کہ جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. تو قبر سے آواز آئی, یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی.
اللہ اللہ اللہ,
تو قبر والے صرف سنتے نہیں ہیں,
جواب بھی دیتے ہیں,
جواب بھی دیتے ہیں.
بڑی پیاری بات, حوالہ آپ کی جو بات آپ نے کیا, حوالہ میں بتا دیتا ہوں اور بہت ساری کتابوں میں ہے لیکن ایک کا ہی نام بتاتا ہوں. کتاب کا نام ہے احکام تمنی الموت.
اللہ,
احکام تمنی الموت کو انشاءاللہ وہاں سے اگر یہ پڑھ لے گا تو کسی کو بھی گنجائش انکار کی باقی نہیں رہے گی. جس کو جو مانتا ہے اس کو وہ تو ویسے ہی مان رہا ہے, جو نہیں مانتا وہ بھی اچھا پڑھ کے مان جائے گا. کتاب کا نام بتا دوں,
چھوٹی سی بات عرض کروں,
کتاب کا نام میں پھر بتا دوں, احکام تمنی الموت.
جی چھوٹی سی بات عرض کروں, مانتے سب ہیں, یعنی تحت شعور میں سب کے ہیں کہ مردے سنتے ہیں, لیکن شعوری طور پر اس بات کو ایڈمٹ کرنا کہ ہاں مردے سنتے ہیں, یہ بعض اوقات اچنبے کی بات ہو جاتی ہے, کیونکہ سوال قائم ہوتا ہے ہمارے. دیکھیں جو بھی قبرستان جاتا ہے, قبرستان کے گیٹ پہ دعا لکھی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور, جب وہ سلام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مردے سنتے ہیں, تو
انہیں شعور ہے,
انہیں شعور ہے. لیکن اسے شعور نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ ایڈمٹ نہیں کر پاتا.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ سلام اسی کو کیا جائے گا جو سلام کا جواب دے سکے. ایک شخص سویا ہوا ہے نیند کی حالت میں،
اس کو
تو اس کو سلام کیا ہی نہیں جائے گا، اس سلام کا محل ہی نہیں ہے. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیم دی، یعنی ہم جو دعا پڑھتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ سیاستہ کی حدیث ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم خود تعلیم دے رہے ہیں کہ قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. تو جس کو سلام کرنا ہے اسی کو سلام کیا جائے گا جو جواب دے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعلیم فرمانا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مردے تمہارا سلام سنیں گے بھی اور سن کر جواب بھی دیں گے،
اور انہیں یہاں بھی کہہ کے پکارا جا سکتا ہے. جو عام مومنین ہیں، عام مسلمان ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القبور کہہ رہے ہیں، ان کے آقا کو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کیا غرض ہے اس میں؟
اس پر بھی ایک روایت سنا دوں، حضور کو بعد الوصال حضور کی قبر انور پر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کہنا.
سبحان اللہ.
بہت ساری کتب میں ہے، بہرحال روایت ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اصحاب الناس قحطا فی زمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کے دور میں قحط پڑ گیا. فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک رجل، دوسری حدیث میں ہے نام ان کا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ، صحیح سند کے ساتھ حدیث مروی ہے، حضور کی قبر انور کے پاس آئے اور آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اس تسکیل امت کا فقط ہلاکو، آپ کا امت ہلاک ہو رہی ہے، امت کے لیے بارش مانگیے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک انداز بھی بتا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب سامنے تھے تب بھی یا ہی کہتے تھے، اب ہیں تب بھی نرا دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں، یا سے کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارا انداز ہونا چاہیے.
بات وہی ہے کہ ان کانوں میں سماعت کی قوت رکھی کس نے؟
اللہ.
ہمارے کانوں میں، ہم تو سنتے ہیں نا، لیکن بعض ہوتے ہیں جن کے کان تو ہوتے ہیں انہیں سنائی نہیں دیتا. ہماری آنکھیں ہم دیکھتے ہیں لیکن بعضوں کی آنکھیں سلامت ہوتی ہیں، ایسے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ بینا ہے کہ نابینا ہے، لیکن وہ نہیں دیکھ سکتا. تو یہ ساری قوتیں صلاحیتیں رکھی کس نے؟ ودید کس نے کی؟ رب کائنات نے کی، اللہ رب العزت نے کری، جو وحدہ لا شریک ہے. تو وہ چاہے تو زندوں کو سنا دے، وہ چاہے تو زندہ قریب بیٹھا ہوا بندہ سننے سے معذور ہو جائے، اور وہ چاہے تو قبر میں مردوں کو سنا دے، انتقال شدہ افراد جو ہیں ان کو سنا دے، اور وہ چاہے تو ان میں جو چاہے صلاحیت پیدا فرما دے، ان کی طاقتوں کو، ان کے اوصاف کو بڑھا دے. یہ ساری باتیں ممکن ہیں، اور قبر میں تو ایسی شان ہوگی کہ آج عربی جسے بولنی نہیں آتی عربی بھی آ جائے گی.
اللہ اللہ اللہ،
بولے گا عربی، بولے گا، اور فرشتے منکر نکیر جب سوالات کریں گے وہ عربی میں ہوں گے،
مدینہ
سنے گا بھی، جواب بھی دے گا، سب کچھ ہوگا.
مدینہ یہاں پر ایک سوال قائم ہوتا ہے.
جی،
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبریں کھل جاتی ہیں، جسم ہے ہی نہیں، ہڈیاں وغیرہ ہے، بعض اوقات درندہ کھا گیا کوئی، مطلب باقی نہیں بچا، کوئی جل گیا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں جسم سے تعلق وغیرہ، تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسپائنل کارڈ کے اندر ہر انسان کے ایک کوئی ذرہ رکھا ہے، اس کو ڈی این اے بھی کہتے ہیں، اور اس کو عجب الذم بھی کہا گیا ہے، اور یہ اصل جسم جو ہے نا اس پر تخلیق کیا گیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تفصیل اور ڈیٹیل اپنی کتاب میں لکھی ہے. تو مختصراً یہ کہ یہ جو ہے نا جسم، در حقیقت وہ جسم ہے، اور اگرچہ جسم گل جائے، سڑ جائے، کیڑے کھا جائیں، جل جائے، خدا نخواستہ ڈوب کے مر جائے، مچھلیاں کھا جائیں، شیر کھا جائے، یا کوئی اور بھی معاملہ ہو، ہڈیاں بچی ہو، لیکن وہ جو اسپائنل کارڈ کے اندر یہ جو ڈی این اے ہے، یہ جو عجب الذنب جس کو کہا گیا، یہ ختم نہیں ہوتا، اور یہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا، یہ جو ہے وہ خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، یہ موجود ہے، یہ ہمارا جسم ہے، اور جزا و سزا کا معاملہ جسم کے طور پر گویا وہ محسوس کرتا ہے، جزا کی فرحتیں وہ دیکھتا ہے، اور سزا کی عقوبتیں بھی اس پر وارد ہوتی ہیں، اور یہ سارا معاملہ گویا جس طرح آج ہم محسوس کر رہے ہیں قبر میں بھی، اور بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی اسی پر اللہ تعالی بندے کے جسم کو تخلیق فرمائے گا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تخلیق کرنے پہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین، کہ وہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے، پانی سے بنا دیا، ابھی وہ جھگڑتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، کہ وہ اب کہتا اپنی مثالیں دیکھنے کے باوجود اپنی تخلیق کو بھول گیا. قال من یحیی العظام وهی رمیم، اور اب سوال کرتا ہے کہ کون ان ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت چڑھائے گا. قل، آپ کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اگلی بار اسے زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اسے زندہ کیا. وہو بکل خلق علیم، وہ سب کی تخلیق کو جانتا ہے.
سبحان اللہ،
سائنسدان اپنی تخلیق بھول سکتا ہے، اس کا دماغ چل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے جس کو جیسے پیدا کیا وہ نہیں بھولا، وہ دوبارہ اسی طرح سے پیدا کرنے پر قادر ہے. ایک مقام پر فرماتا ہے وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ, جس نے زمین آسمان کو بنایا کیا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ تو رب تبارک و تعالی نے انسان کو بھی بنایا, زمین و آسمان کو بھی بنایا, اور یہ دوبارہ ان کو اسی طرح محشر میں قائم کرنے پر بھی قادر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے.
اشفاق بھائی, آپ نے جو عجب الزم کا ذکر کیا, میں حدیث پاک پڑھتا ہوں اور اس کے تحت ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے, وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ انبیاء کی کیا شان ہے. مسلم شریف کی روایت ہے جو آپ نے ماشاءاللہ مفہوم بیان کیا کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل ابن آدم یاکلہ التراب, انسان کے سارے جسم کو مٹی کھا سکتی ہے الا عجب الزم, سوائے ایک ایسے جز کے کہ منہ خلقا, اسی سے اس کی تخلیق ہوئی, وفیہ یرکب, اور اسی میں اس کو دوبارہ ترکیب دیا جائے گا, دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا. ویسے تو بہت سارے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم سلامت رہتے ہیں, لیکن عموماً یہ ہے کہ انسان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے, یہ ذرہ جو ہے یہ باقی رہتا ہے. اب یہ عام انسانوں کے لیے ہے, انبیاء کی شان اس سے جدا ہے. یعنی عموماً انسان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے لیکن انبیاء کی شان جدا ہے. مسلم شریف میں جہاں یہ روایت ہے, امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المنہاج مسلم شریف کی شرح میں اس حدیث پاک کے تحت استثناء بیان کرتے ہیں کہ انسان کے سارے جسم کو مٹی کھا سکتی ہے سوائے عجب الزم کے, یہ تو عام انسانوں کا معاملہ ہے, انبیاء کا معاملہ جدا ہے. فرماتے ہیں ھذا مخصوص, یہ مخصوص ہے, فیخص منہ الانبیاء, انبیاء کرام اس سے خاص ہیں, فإن اللہ حرم علی الارض اجسادہم, بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا. یہ حدیث پاک بھی ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق, بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے, اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے.
سبحان اللہ, انبیاء پر بھی موت کو آنا ہے, اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے, انبیاء پر بھی اجل آنی ہے, بس اتنی کے وقت آنی ہے, اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے,
پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات.
اچھا,
مثل سابق وہی جسمانی, اس کو ذرا سمجھا بھی دیں.
جی, آپ کی
وہ جو وعدہ آ گیا اس کے بعد دوبارہ ایز اٹ از جیسے پاور تھے وہی آ جاتے ہیں,
سبحان اللہ,
وہی سارے معاملات بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں.
واہ واہ واہ,
یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کو صرف وعدہ موت کے لیے موت آتی ہے.
مدینہ مدینہ. جی آپ سب,
اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام, اور اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیگر نیک بندے ہیں شہداء, ان کی بھی حیات کا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا.
جی,
اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الصدور میں دیگر اور پورا ایک باب باندھا کہ وہ لوگ جن کے اجسام زمین کے کھائے جانے سے محفوظ رہتے ہیں, اس کو آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تو بڑا مقام و مرتبہ ہے, ان کے صدقے میں جو شہداء جو ان کے نام لیوا ہے, ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی حیات سے متصف فرماتا ہے. فرماتا ہے وہ زندہ ہیں, بل احیاء عند ربہم یرزقون, ارشاد فرمایا وہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. اسی طرح دیگر جو اور لوگ ہیں حفاظ قرآن کے متعلق جو ہے وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرمایا کہ ان کے اجسام بھی زمین کے کھائے جانے سے اللہ تبارک تعالی محفوظ فرماتا ہے. دیگر اور بھی کئی افراد ہیں. تو یہ جو عالم برزخ کا معاملہ ہے, دنیا سے انسان جب چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت اس بندے کی جو کیفیت ہے وہ اس کے جو دنیاوی ظاہری اعمال تھے اس کے مطابق ہی. کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک تعالی کے فضل و کرم اس کی قبر ہی سے شروع ہو گئے, منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی نصیب ہوئی اور پھر جو ہے اس پر جنت کے دروازے کھول دیے گئے, نعمتیں اس پر اللہ تبارک تعالی کا فضل و کرم ہوا. اور بعض وہ ہیں کہ جو نافرمانیوں کی زندگی گزار کے گیا یا جو سرے سے اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہی تھا, تو اب اس کے لیے جو اگلا معاملہ ہے وہ انتہائی مشکل ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو موت کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد جو شعور ہے اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا جو شخص قبر میں ہے, ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے پاس کوئی جاننے والا اس کا ایسا دوست آتا ہے جس کو وہ جانتا تھا یا عزیز و اقارب میں سے کوئی آتا ہے, ارشاد فرمایا وہ قبر والا اسے جانتا بھی ہے
اور اس کے وہاں بیٹھنے سے انس اور محبت بھی وہ محسوس کرتا ہے. اور پھر دیگر اور روایات کے اندر یوں ہے کہ جب بندہ سلام کرتا ہے تو مردہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے.
اللہ اللہ
یہ سارے کے سارے شعور, یہ ساری کی ساری باتیں, ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا سے گیا تو بالکل ختم ہو گیا, مر مٹ گیا, اس کا نام و نشان باقی نہ رہا, بلکہ وہ ایک دوسرے جہان میں منتقل ہوا ہے جہاں اس کی کیفیات جو ہے وہ مختلف ہے. اور اس پر جو ہے بے شمار دلائل ہیں, مطلب عقل و شعور رکھنے والا کوئی بھی شخص اسے انکار نہیں کر سکتا. اور پھر بارہا ایسا بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو, بالخصوص انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو, اس کا مشاہدہ بھی کروا دیا کہ وہ مرنے کے بعد کس طرح سے دوبارہ زندہ فرمائے گا. یہ ختم نہیں ہوئے, حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پریکٹیکل کروایا, چار پرندے لیے آپ نے ذبح کیا, ان کو قیمہ بنایا, ان کے جو ان کا گوشت تھا سارا مکس کر دیا ایک جگہ, اور پھر اس کو چار جو ہے وہ پہاڑوں پر رکھا اور ان کے سر جو تھے وہ اپنے پاس رکھے, پھر ایک ایک کر کر کے اس کو آواز دی یا طاووس, اور پھر اسی طرح جو گدھ تھی نصر اور اس طرح کبوتر تھا, چاروں کو آواز دی, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چاروں کو زندہ فرمایا اور دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے. حضرت سیدنا عزیر علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ کہ جو آپ کا دراز گوش جو تھا 100 سال تک آپ سوتے رہے, اس کے بعد اللہ تبارک نے پھر آپ کو دوبارہ حیات ظاہری سے متصف فرمایا, بیدار ہوئے آپ, دیکھا کھانا جو تھا جس پر جو تھوڑی سی دیر کے اندر ایک دن یا ایک دن سے زیادہ میں خراب ہو جانے والا ہے, 100 سال کے بعد بھی وہ کھانا صحیح و سالم رہا, اور وہ بالکل, اور جو آپ کا دراز گوشت تھا جو آپ کی سواری کا جانور تھا اس کی ہڈیاں بھی جو ہے وہ ہڈیاں نظر آ رہی تھی, اس کا جسم گل سڑ چکا تھا. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی وضاحت اور ایسے مطلب واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ محض کوئی مفروضہ نہیں ہے, اس کو اللہ تبارک تعالی نے لوگوں پر آشکار فرمایا اور اللہ تبارک تعالی کے نیک بندوں نے اس کا مشاہدہ کیا. اور اب بھی ایسا ہوتا ہے, اب بھی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ کرم ہوتا ہے کہ کسی بندے پر جو فضل جو کرم اللہ تبارک تعالی کا ہے قبر میں وہ اس لوگوں پر آشکار کر دیتا ہے.
سبحان اللہ,
مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلی, دنیا نے دیکھا,
اللہ اللہ
کہ جسم بھی سلامت ہے, اور
آپ بھی تھے نا وہاں پر, میں بھی حاضر تھا, موجود تھا,
حاضر ہوئے
تھے,
تو دنیا نے
دیکھا.
اور یہ جو معاملہ ہے یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک جو مطلب وہ کام کرنے کے دوران, کچھ کھودنے کے دوران, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اس کو, کہ ایک پاؤں جو ہے وہ ظاہر ہوا, صحابہ کرام اور لوگوں میں یہ اضطراب ہوا کہ یہ شاید نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک قدم ہے, لیکن پھر بعد صحابہ کرام علیہ مرضوان تشریف لائے, انہوں نے بتایا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قدم مبارک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے,
ایک اخبار کی رپورٹ ہے 1984 میں, ایک اخبار میں یہ رپورٹ شائع ہوئی عرب میں, کسی مقام پر جو ہے نا وہ بارشیں وغیرہ بہت زیادہ کثرت سے ہوئی, تو اسی مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک, مزار مبارک تھی, تو اسے بھی کھولا گیا اس کو درست کرنے کے لیے, تو دیکھا گیا کہ 1400 سال بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک سلام.
اللہ اللہ اللہ,
یہ تو واقعات اگر ہم بیان,
میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ, بڑے ہی آپ بھی تو ظاہر ہیں پیارے عبداللہ. اللہ اللہ, سبحان اللہ,
ایک بڑی پیاری روایت
علماء نے لکھا ہے, عذاب القبر حق, یہ جو حدیث مبارکہ اس کے ساتھ یہ بات وضاحت فرمائیے کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور قبر میں انعامات کا ہونا, فراخی کا ہونا یہ بھی حق ہے, تنعیم قبر, تو دونوں ہی چیزیں حق ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, مومن ہوتے ہیں, وفادار ہوتے ہیں, نیکوکار ہوتے ہیں, تو ان پہ انعامات ہوتے ہیں, ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے.
بہت ساری چیزیں ہماری نالج میں بھی نہیں ہیں
جی,
بہت کم باتیں ہمیں پتہ ہیں اس وقت
جی,
بہت ساری چیزیں ابھی سسپینس میں, راز میں نا. ایک روایت سے اس بات کو سمجھ لیجئے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جب بندہ مرتا ہے نا, عالم برزخ میں جاتا ہے, تو اس کے علم میں یوں اضافہ ہوتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو جس طرح اس کے علم میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ دوائی کو کیا کہتے ہیں, برتن کو کیا کہتے ہیں, چمچ کو کیا کہتے ہیں, کھانے کو کیا کہتے ہیں, فروٹ میں آم کون سی چیز ہے, سیب کون سی چیز ہے, 20-25 سال کے آدمی کو سب پتا ہے. لیکن جب وہ بچہ تھا تو وہ روز بروز سیکھتا تھا. اسی طرح جب وہ اس دنیا سے اگلے جہان میں جائے گا, اسی طرح جیسے ایک بچہ جو ہے وہ ایک ایک چیز سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی نالج نالج میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے، اس طرح وہاں اضافہ ہوگا اور پھر بہت سارے راز کھلیں گے اور انشاءاللہ ایمان والوں پر بڑے انعام و اکرام.
سبحان اللہ. کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں، آپ کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں، پھر مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام غلام محمد رضا قادری اتاری ہے، میں پنجاب کے شہر لودرا سے عرض کر رہا ہوں. میرے اشفاق بھائی سے مدنی تجا کے مجھے یہ کلام سنا دیں. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری وہاں.
مرحبا، ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ. جی
میرا نام محمد بلال رضا ساری ہے، میں تاجپور جامعت المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب.
اللہ اللہ اللہ، بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے اشفاق بھائی. آپ ریڈی ہو جائیں، آپ کے لیے کال آ رہی ہے. جی
یوسف رضا اتاری حیدرآباد دکن سے عرض کر رہا ہوں. ایک چھوٹی سی فرمائش یہ تھی اشفاق بھائی سے، کوئی اشعار ایسا سنا دے جو مدینے لفظ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مدینے سے ہی اینڈ ہوتا ہے.
مدینے سے ہی سٹارٹ ہوتا ہو، مدینے سے ختم ہوتا ہو.
آپ بھی سنا دیں گے؟
جی
آپ بھی سنا دیں گے.
اللہ آپ کے اس طرح سے مجھے اچھا بنائے.
میرے لیے
جی
چلے میں تو سناؤں گا، آپ میں سے کون سنائے گا؟
ہاں جی کون سنائے گا بھائی؟ میں میرے تو ہاتھ کھڑے ہیں، میرے ذہن میں نہیں. اچھا جی
مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ.
واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ
بھائی. اور کوئی
کیا بات ہے جی؟ اور
آصف بھائی سے بھی ایک ہو جائے نا، مدینہ سے شروع ہو مدینہ پہ ختم ہو. چلیں آپ تھوڑا اور وقت لے رہے. مہروز بھائی
میں تو پہلی ہار مانتا ہوں، مدینہ پہ ختم.
مدینے پہ ختم،
مدینے پہ ختم.
بڑا پیارا شعر ہے امیر علیہ سنت کا.
جی
مدینے کے جلووں پہ قربان جاؤں، خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ.
لا 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 لا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مرحبا. جی
میرا نام عمر اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیں. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی.
واہ سبحان اللہ. مرحبا. جی
فاروق نگر لارکانہ سے محمد رضا اتاری. سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے، فرمائش نعت کی سنی ہے، بہت اچھا پروگرام ہے. پھرا لو پھر مدینے میں اے بروبر شاہ.
کیا شان ہے آپ کی بھی ماشاءاللہ. شیر کو تو آپ نے آگے پیچھے کر دیا ہے لیکن آپ کی مراد ہم سمجھ گئے ہیں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. چلے مرحبا، ماشاءاللہ.
میرا نام سبحان نور اتاریا، میں مرکز دوریا لاہور سے عرض کر رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. وہاں کیا جو تو کرم ہے شاہ پتہ تیرا.
کیا بات ہے، مرحبا، ماشاء اللہ.
محمد ارشد اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. حضور ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے. مجھے منقبت کی فرمائش کرنی ہے. میرے مرشد ہیں اتار، میرے مرشد ہے اتار. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ مدینہ. مرحبا. جی
میں احمد رضا ہند کے شہر گونڈل سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. مدینہ یاد آیا ہے.
اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ. جی
میں بشیر احمد شاہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے نعت کی فرمائش کرنی ہے. آنکھیں رو رو کے تو جانے والے ہیں،
جانے والے نہیں آنے والے. مرحبا، آپ کو کال کرنا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میسج ہے جی یہاں پر، کلام ان کو کون سا سننا ہے؟ یہ ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، یہ کلام سننا ہے. احسن علی بھائی ہیں اٹک سے. بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کہاں چچا وطنی سے میسج ہے اور کلام سننا ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. دسکا سے میسج ہے جی، مجھے نہ سنا رہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. مدینہ مدینہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہیں جی نہ کلام کون سا سننا ہے، نام تو نہیں لکھا ہوا، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، اللہ پوری خیر عطا فرمائے. ہمارے سہیل بھائی ہیں مجلس فیضان مزارات اولیاء کے اس ٹائم بھائی ہیں، نگران امجدی کابینات بھی ہیں اس مجلس کے، ان کا بھی میسج ہے کہ یہی کلام سننا ہے، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آصف بھائی بھی ہیں، صاحب بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ کلام سنتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آصف بھائی کی ہمارے سلسلے میں حمد ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے نعت خواں ہمارے.
کیا بات جی. صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا جو دو تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، فقیروں بھی نواب اپنی اپنی جھولیاں بھر 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 لو، یہ باڑا پٹ رہا ہے فیض پر سرکار آنی ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا اور ایک میں کیا. کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ، تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ، تیرا تو جو چاہے کو خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا، تیرا کیا شفاعت ہے تمہاری واہ، کیا عزوں کا فضا شفاعت ہے سوئے عزت کی پیاری پیاری پیاری
مانگ رہے ہیں نا
ایسی عطا مانگ رہے
ایک اور
آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے کوئی دن میں
ہم یہاں پر اپنے سلسلے میں ایک مدنی گلستہ بھی شامل کرتے ہیں ایک واقعہ حدیث سے. آئیے آپ کو مدنی گلستہ دکھاتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں حدیث رسول لایا ہوں, میں حدیث
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج آپ نے سننا ہے ایک خوبصورت واقعہ حدیث سے. آج ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانا ہے جو بخاری شریف میں ہے, اور جس واقعے کی برکتیں اتنی شاندار ہیں, اس واقعے کا کانسیپٹ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے بھی جب پڑھا تو میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی. آپ بھی غور سے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, یہ بھی حدیث بخاری شریف کی ہے, کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوئے. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک جنتی اپنے رب سے جنت میں کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا, کیا تم اس حال میں خوش نہیں ہو جو تم چاہتے ہو یا جو تمہیں ملتا ہے, یعنی جنت میں بھی کھیتی باڑی کرنی ہے؟ بندہ عرض کرے گا, کیوں نہیں, مگر میں پھر بھی کھیتی کرنا چاہتا ہوں. اب وہ اپنی خواہش کے مطابق جنت میں بیج بوئے گا, پلک جھپکنے میں وہ اگ بھی جائے گا, تیار بھی ہو جائے گا اور کاٹ بھی لیا جائے گا, اور کھیت کی پیداوار بھی پہاڑوں کے برابر ہوگی. اب اللہ تعالیٰ اسے فرمایا کہ اسے لے لے, تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اب جب اس حدیث کو اس دیہاتی نے سنا نا, وہ دیہاتی نبی پاک سے عرض کرتا ہے, قسم خدا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اسے قریشی یا انصاری ہی پائیں گے, کیونکہ یہی لوگ کاشتکاری کرتے ہیں. ہم لوگ تو کاشتکار نہیں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دیہاتی کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے. سبحان اللہ, میرے آقا کے چہرے پر تبسم آ گیا. یعنی ذرا غور کیجئے کیا خوبصورت انٹریکشن تھا, کیا پیارا ماحول ہے نبی پاک کا, کہ دیہاتی بھی آ کر پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے, نبی پاک انہیں فرامین سناتے, وہ نبی پاک سے سوالات کیا کرتے. اس حدیث سے دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ویسے تو بہت سارے مدنی پھول علماء نے بیان کیے. اللہ کی رحمت دیکھیے, جنت میں جو چلا گیا اب جو مانگے گا اسے ملے گا, وہاں نہ نہیں ہے, جو تمنا کرے گا اسے وہ تمنا ملے گی. آپ غور کریں کہ دیہاتی کھیت اگانے کی, بیج لگانے کی تمنا کرے گا, اس کو اس کی بھی اجازت دی جائے گی. اور دوسری بات, سبحان اللہ, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابہ سے کیسا پیار, کیسا ماحول تھا یہ. آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے, اگر کوئی تھوڑا سا مرتبے والا بن جائے, پیسے والا ہو جائے, کوئی مقام ہو جائے, کوئی نگران ہو جائے, کوئی کسی کا افسر ہو جائے, تو اب نیچے والے ڈرتے ہیں بات کرنے میں, ہم سے بات کرنے میں لوگ گھبراتے ہیں. یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. مسلمان ہمیں, ہم سے کیوں گھبرائے؟ اگر کوئی غریب ہے تو ہم سے بات کرنے میں کیوں ڈرے؟ اگر ہمارا ماتحت تھے تو ہم کیا کوئی خوفناک شخصیت ہے؟ بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, گفتگو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, ایسا نرم ماحول ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے دل کی بات ہم سے شیئر کر سکیں. جو لوگ اپنے آپ کو اس طرح دور رکھتے ہیں وہ آخر میں اکیلے رہ جاتے ہیں, جو گھل مل کر رہتے ہیں, خیر خواہی کرتے ہیں. اور یہ نبی پاک کی سنت ہے. صحابہ اکرام آ کر اپنے مسائل بیان کرتے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی باتوں کو شیئر کرتے, اور کونین کے والی, فرشتوں کے آقا, نبیوں کے آقا اپنے غلاموں کے سوالات کے جوابات دیتے. اور وہ خوفناک یا بعض اللہ کسی طرح کا یوں سمجھیے کہ کوئی روب والا ماحول نہیں تھا, بڑا ادب ضرور تھا مگر بڑا پیار بھی تھا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اور ہم اپنے ماتحت اپنے لوگوں کے لیے ایسے بن جائیں کہ ہم سے بات کرتے وقت کسی کو خوف محسوس نہ ہو کہ جناب بات کریں گے تو ڈانٹ دیں گے, بات کریں گے تو طنز کر دیں گے, بات کریں گے تو جھاڑ دیں گے. کتنا برا ہے وہ شخص جس سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہو. آج تو حال یہ ہے کہ بیٹے سے باپ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے, بیٹی سے ماں بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے. تف ہے ایسی اولاد پر جس سے ماں باپ بات کرنے میں ڈرے کہ کچھ بھی بات کریں گے تو لڑنا شروع کر دیں گے, جھاڑنا شروع کر دیں گے. استغفر اللہ, ایسے نہ بنیے. نبی پاک کے غلام ہیں, ان کی عادت کو اپنائیں کہ ہم سے جب جو چاہے بات کرنا چاہے, اسے خوف محسوس نہ ہو. اللہ کرے میں بھی ایسا نرم اور شفیق بن جاؤں, آپ کو بھی یہ سعادت ملے. اور جب یہ ہم نے کھیتی باڑی کی بات سنی ہے, ایک خوبصورت حدیث بھی سنتے جائیے, اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا, مسلمان جو بھی درخت لگاتا ہے, مسلمان جو بھی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے, اس میں چڑیا یا انسان یا چوپایا جو کھاتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ ہے. تو گویا درخت لگانا, پودے لگانا, گرینری کرنا یہ شریعت کو مطلوب ہے, یہ ثواب جاریہ ہے, یہ صدقہ ہے. تو اپنے گھر کے باہر, اپنے اطراف میں, اپنے وطن میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پودے لگائیے, جانوروں کو سایہ ملے گا, انسانوں کو سایہ ملے گا, ان کو خوراک ملے گی, آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. اللہ کرے صدقہ جاریہ کے کام کو بھی ہم زندہ کریں. ویسے بھی ہمارے وطن میں بہت زیادہ گرینری کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان اللہ, مرنے کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد قبر میں راحت پانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ درخت لگایا جائے. تو آپ کی بڑی پیاری بات کہی عبد الحبیب بھائی نے, شجرکاری بھی ہونی چاہیے, درخت لگانے چاہیے. ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ کچھ گرینری ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ ہمیں خبردار رہنا ہے. جیسا کہ گملوں کے اندر اگر پانی ڈالتے ہیں, اتنا پانی نہ ڈالیں کہ اب وہ گملے میں پانی کھڑا ہی رہے. تو یوں ہی گملے کے نیچے بھی ایک برتن رکھا ہوتا ہے, اس میں بھی پانی جمع نہیں ہونا چاہیے, اس کو بھی خالی رکھنا چاہیے. تو ان ساری احتیاطوں کو بروئے کار لاتے ہوئے شجرکاری بھی ہمیں کرنی چاہیے, درخت بھی لگانے چاہیے. جی راشد بھائی, کیا
دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہے؟
واہ واہ,
دنیا میں بھی شجر لگائیں اور جنت میں بھی شجر لگائیں.
اللہ اللہ,
اور جنت میں درخت لگانے کا تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات تشریف لے کر گئے, ملاقات ہوئی, تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ اپنی امت سے کہیں جنت کی زمین میں شجر کاری کریں.
اللہ
اللہ, زمین بڑی زرخیز ہے, یہاں کے چشمے جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں, تو اپنی امت سے کہیں کہ جنت میں درخت لگایا کریں, یہاں کھیتی باڑی کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر پھر آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے بتایا کہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ وہ کلمات ہیں جن کے کہنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔
اللہ 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 اللہ،
دنیا میں درخت لگائے
اور پانچ درخت عدنان بھائی کی بھی لگ گئے،
کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔
جی راشد، عالم برزخ کا ذکر ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتی ہے۔ عالم برزخ بہت بڑا جہان ہے اور ایک ہی مقام پر سب کی روحیں نہیں ہوتی، بلکہ اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے روحوں کے مقامات مختلف ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں، میں اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں کہ مسلمان کی روح جب اس کے تن سے جدا ہوتی ہے اور وہ عالم برزخ کی طرف منتقل ہوتی ہے تو بعض مسلمانوں کی روحیں ان کی قبروں پر رہتی ہیں، بعض کی آب زمزم کے کنویں میں، بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوتی ہیں، بعض کی پہلے آسمان، دوسرے آسمان، حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک، بعضوں کی عرش کے نیچے قندیلیں ہیں نورانی، ان میں ہوتی ہیں، اور جو اعلیٰ قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، مقربین بارگاہ ہوتے ہیں، ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، آسمان سے بھی اوپر کا مقام ہے۔ اس کے برعکس جو ہے کفار کی، غیر مسلموں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ ان کے مرگٹ جہاں ان کو جلایا جاتا ہے یا ان کی قبر پر ہوتی ہیں، یا یمن میں ایک برہوت نامی ایک کنواں ہے اس میں ہوتی ہیں، یا پھر پہلی زمین، دوسری زمین، یا حتیٰ کہ ساتویں زمین، اور جو زیادہ ہی اس معاملے میں کفر اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آخری درجے میں ہوتے ہیں وہ سجین میں ہوتے ہیں، جو ساتویں زمین تلے ہیں۔ اب مسلمان اور غیر مسلم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، عالم برزخ میں اس کو سننے اور دیکھنے کی تو طاقت ہوتی ہے، لیکن مسلمان کو یہ اختیار ہوتا ہے، مسلمان کی روح کو، کہ وہ کہیں بھی چاہے جا سکتی ہے۔ جو غیر مسلم کی روح ہوتی ہے وہ قبض ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کفار کی روح کے بارے میں تو آپ نے ارشاد فرمایا محبوست فی سجین، وہ سجین میں قید ہوتی ہے، اور مسلمان کی کیا شان ہوتی ہے؟ بڑی پیاری روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ فرمایا اذا مات المؤمن، جب مسلمان مرتا ہے، بندہ مومن مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، یخلا سربہ یسرہ حیث شاء، اس کی جگہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی حسن،
جب کوئی شخص دنیا سے فوت ہوتا ہے تو اب دنیا کے اندر جو اس نے اعمال صالحہ کیے تھے، یہ قیامت سے پہلے قبر میں اس کی راحت سامانی کا باعث بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص، کسی کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، ارشاد فرمایا اس کے پاس ایک شخص آئے گا جس کا خوبصورت چہرہ ہوگا، حسن و جمال والا، ارشاد فرمایا خوبصورت لباس ہوگا اس کا، اور وہ فیقول ابشر بالذی، وہ اس شخص کو، مردے کو جو ہے، اسے بشارت دے گا، اور یہ جو آنے والا ہوگا، خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس والا، ارشاد فرمایا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو مہک رہی ہے،
اللہ اللہ اللہ،
خوشبو کے حلے آتے ہوں گے، اور یہ خوشخبری دے گا، اس چیز کی کہے گا کہ جو تمہیں خوش کر رہی ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص سے پوچھے گا، مردہ پوچھے گا، تو ہے کون بھائی، اتنے حسن و جمال والا، تمہارا چہرہ ہے تو بھلائی اور خوشی کا باعث تو تم ہو میرے لیے، تو پھر وہ کہے گا کہ میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو دنیا کے اندر کیا۔
اللہ اللہ اللہ، سبحان،
تو اعمال صالحہ جو ہیں وہ قبر کے اندر بھی انسیت کا، دل لگانے کا باعث ہوں گے۔ اسی طرح جس نے دنیا کے اندر غلط کام کیے تھے تو یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی کوئی نافرمانی کی تھی تو اب اسے اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندے کو چاہیے اعمال صالحہ کرے تاکہ اس کی قبر و حشر۔
اللہ اکبر۔ جی اشفاق، بڑی زبردست آج گفتگو رہی، برزخ کے حوالے سے، قبر اور پھر محشر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عبس کی آخری آیتوں میں، چند آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، جب وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ آئے گی، پھر اس دن کا، اس حشر کے دن کا عالم یہ ہوگا، یوم یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ماں باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر کسی کے لیے شان بے نیازی ہوگی، ہر کوئی اپنی اپنی نفسانی کیفیت میں مبتلا ہوگا، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن دو گروہ ہوں گے، ایک ہوگا جن کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہرے خوش ہوں گے، ہنستے بستے ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، کافر و فاجروں کے لیے اس دن عذابات ہوں گے اور کوئی سنوائی ان کی نہ ہوگی۔ تو ہمیں اچھے عمل کرنے ہیں تاکہ وہ دن ہمارا اچھا ہو، اس دن خالق حقیقی کی طرف سے ہمیں انعامات ملیں اور ہمارے اس دن کے لیے ہمیں تکلیفیں نہ اٹھانی پڑے، اس کے لیے ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں اور اچھے کام کریں۔
سبحان اللہ، اشفاق بھائی کے ہی مدنی پھولوں پر سے کو احترام پذیر کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔